आगे देखते हैं रुकू नंबर 13 को। वकाल लजिश तराहु मिन मिस्रा, मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि यह हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया। ये था उस सवाल का जवाब जिस पर यह वाकया नाजिल हुआ कि कैसे बनी इसराइल शाम से मिस्र आ गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए से पहुंचे थे। फिर इधर इनके बाद आप देखेंगे कि इनकी कौम भी आ गई और फिर यहीं पर रही और वक्त के साथ साथ फिर वो फिरौन की गुलामी में चले गए। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया कि हम इसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है लेकिन अक्सर लोग बे इल्म होते हैं। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए हमने इसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे यूसुफ को फिसलाना शुरू किया। वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे इसने बहुत अच्छी तरह रखा, बनी बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। इस औरत ने यूसुफ की तरफ कसद किया और यूसुफ इसका कसद यानी इरादा कर लेते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूं ही हुआ इस वास्ते कि हम इससे बुराई और बेहयाई को दूर कर दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। वस्तबकल्बा बवकत तकमी सहु मिन दुबुरी ही दुबुरिन, दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और इस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींच कर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया तो कहने लगी जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस इसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ ने कहा ये औरत ही मुझे फिसला रही थी और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर इसका कुर्ता पीछे की जानिब से फाड़ा गया है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। खाविंद ने जो देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे की जानिब से फाड़ दिया गया तो साफ कह दिया ये तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। यूसुफ आरिद अनहाजा वस्तगफिरी लिज़म्बिक इन्नकी कुंती मिनल खातेईन, यूसुफ अब इस बात को आती जाती करो और ए औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। रुकू नंबर 13, इसका उन्वान क्या है कि बनी इसराइल मिस्र कैसे पहुंचे। इसमें आपने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू होता है। कुएं से निकले, अजीज़े मिस्र जो उस वक्त एक आला ओहदे पे फायज था उसने इनको खरीद लिया और घर में ला के कहा कि बेटा बना के इसको रखेंगे। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक नया माहौल दिलवाया, उनको हिकमत दी। अगर बज़ाहर हम इस वाक़े को देखें साथी तो बज़ाहर इस वाक़े में बड़ी तकलीफ दे बातें दिखती हैं, कैसे बाप की मोहब्बत से निकाल के कुएं में जाना और कुएं से अगवा होके दूसरे मुल्क पहुंच जाना। लेकिन हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत अहम काम करवाने वाले थे, नबूवत का काम, हिकमत का काम। अब आला तरबियत जो दीन के नाते से थी वो तो बचपन से बाप से सीख चुके थे, उनकी तरबियत में रह के अब जरूरत थी दुनियावी तालीम की। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम कनान के उस गांव में रहते जहां पे उनके भाई थे तो उनके अंदर वो वुस्सत नजरी ना आती, वो सोच पैदा ना होती जो कल मिस्र की हुक्मरानी करने के लिए काफी थी। लिहाजा ये ऐसे ही है कि जैसे उनको दुनियावी तालीम की तरक्की के लिए अल्लाह ताला ने एक आला मुल्क में भेज दिया, जैसे बहुत सारे लोग तरक्की याफ्ता मुल्कों में भेजते हैं बच्चों को कि ये तालीम हासिल करें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कल मिस्र की हुकूमत संभालनी थी, लिहाजा अगर एकदम बाप की गोद से निकल के हुक्मरान बना दिए जाते तो वो उस काम को नहीं कर पाते। इसी तरह अल्लाह ताला कुछ लोगों को जिंदगी में इसी तरह की आजमाइशों के अंदर परेशान करता है। बाज़ बच्चियां शादी होती हैं और उसके बाद फौरन माँ बाप से बहुत दूर चली जाती हैं, کسی دوسرے ملک کسی دوسرے شہر میں بظاہر یہ تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں. انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنوں کے قریب رہوں یا کم از کم ماں باپ کے قریب رہیں, لیکن نہیں, کیونکہ جو باتیں جو چیزیں انسان ماں باپ سے دور رہ کے سیکھتا ہے یا پروٹیکٹڈ ماحول میں انسان جو ہوتا ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے. جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جب ان کے سر پہ پڑتا ہے تو وہ سیکھتے ہیں. بعض بچے ہیں مائیں ہر وقت ان کے پیچھے لگی رہتی ہیں, یہ کھاؤ یہ پیو ایسے پہنو یہ نہ کرو گرمی لگ جائے گی ٹھنڈ لگ جائے گی, تو وہ بچے اب دیکھتے ہیں کہ ان میں ریزسٹنس نہیں ہوتی. لیکن اس کے برعکس وہ بچے جو شروع سے تھوڑے سے ماحول دور ہوں, کسی ہاسٹل میں جائیں یا کسی رشتہ دار کے ساتھ رہیں, یا خدا نخواستہ ماں کا انتقال ہو جائے سوتیلی ماں آ جائے یا اسی طرح باپ کا, تو وہ بچے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماحول کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حکمتیں سامنے رکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ رکھا. دوسری چیز اس میں جو ہمارے سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ یوسف خوبصورت تھے اور یہی خوبصورتی ان کی آزمائش بن گئی. زندگی میں ایک بات لکھ لیں آپ کو بہت فائدہ دے گی, اور وہ کیا کہ آپ جس چیز کے ماہر ہوتے ہیں آپ کی آزمائش اسی میں ہوتی ہے. خوبصورتوں لوگوں کو حسن آزمائش نہ خوبصورت ہوتے نہ وہ عزیز مصر کی بیوی کے دل میں ان کے لیے یہ خیال آتا اور نہ اتنی بڑی آزمائش میں آتے. اسی طرح بعض لوگ علم میں ماہر ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ علم ان کی آزمائش بن جاتی ہے. بعض لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے اور وہی دولت ان کی آزمائش ہے. بڑا گھر نعمت آزمائش, ہر نعمت ایک آزمائش ہے. کبھی زندگی میں آپ کو کوئی نعمت ملے تو اپنے آپ کو مطمئن کر کے مت بیٹھ جائیں بلکہ کہیں آزمائش. بیٹے کی پیدائش کی خبر خوشی کی بات ہے لیکن آزمائش کی بات ہے. ایک اور چیز اس رکوع میں جو ہمیں ملی عمل کی جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے, یوسف علیہ السلام کا کردار عزیز مصر کی بیوی کے گناہ کی دعوت کے جواب میں. کوئی وہاں دیکھنے والا نہیں تھا, غلام تھے پردیس میں تھے ایڈوانس ملک میں گئے ہوئے تھے, لیکن گناہ کی دعوت قبول نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا, تو سات لوگ جو ہوں گے اس میں ایک وہ شخص ہوگا جس کو کسی رتبے والی شان والی عورت نے دعوت دی گناہ کی اور اس نے اللہ کے خوف سے اس کو روک دیا. میں سوچتی ہوں کہ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور بظاہر باہر بہت بے دینی اور بے حیائی ہے اور خواتین پریشان رہتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے کیونکہ شوہر جابس پہ جاتے ہیں آفیسز میں جاتے ہیں, اور یقیناً از یقیناً ماؤں کو بیٹوں کی خبر ہونی چاہیے بھائیوں کو بہنوں کی, تو ایسے وقت میں پھر کیا طریقہ ہے کس طریقے سے بچایا جائے؟ اسی طریقے سے جیسے یوسف بچے, ایمان تیز کر کے, ان کے اندر ایمان کی رغبت دلا کے اور ایسی تمام چیزوں کی قباحت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ پیش کریں گے تو میں سوچتی ہوں کہ سورہ یوسف کی اگر آپ تفسیر سنوائیں ان کو یا اس طرح کی, خود نہ کہیں کہ آپ سن لیں, دیکھیں آپ سن لیں کہ یہاں بہک نہ جائیں یہاں رہ کے. بعض دفعہ بہت زیادہ جب ہم ایسی فکریں کہتے ہیں تو لوگوں کو ڈیفینسو بنا دیتے ہیں, لیکن بہرحال تربیت کے اندر یہ حصہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہو. ایک اور چیز اس میں ہم نے جو سیکھی, اصل میں سورہ یوسف میں بہت سارے سبق ہیں. الحمدللہ میں نے یہ ایک دفعہ بچیوں کے ساتھ انگلش میں کروائی تھی سمر میں, تو 50 لیسنز فرام ہم نے سورہ یوسف ایکسٹریکٹ کر کے جمع کیے تھے لکھے تھے, لیکن اس وقت آپ کے لیے جتنے کافی ہیں اس کو برداشت کریں. انشاءاللہ جب دوبارہ ہم ان صورتوں پہ آئیں گے تو بہت زیادہ اس پہ تفصیل ہوتی ہے اور زندگی گزارنے کے بہت سارے رنگ ڈھنگ اس سے سیکھے جاتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں ملی اور وہ کیا ہے, عزیز مصر کا جو کردار تھا اس نے بیوی کے زنا کو ثابت ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دیا. اس کو صاف سمجھ آ گیا, آپ سن رہے تھے واقعہ کہ یوسف کی بے گناہی ان کی قمیض کی حالت سے پتہ چل گئی, اس کے باوجود اس نے اس کو چھوڑا نہیں, طلاق نہیں دی, گھر سے نہیں نکالا, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اب ایک اور فتنے کا شکار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جس میں سے ایک شخص کون ہے, دیوس. پوچھا دیوس کون ہے تو فرمایا وہ مرد جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور اس کے باوجود بھی اس کو نہ چھوڑے. یعنی اب عزیز مصر کی بیوی نے ایک زنا کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اس کا ریئیکشن نہ لینا جو ہے, اب آگے دیکھیے رکوع نمبر 14 میں اس سے بھی بڑی بات کی طرف لے جائے گا. وقال نسوتم فی المدینتی, اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے لگی ہے, ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے, ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے. اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ. ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا حاشا للہ. یہ قسم کا ایک انداز ہے, یہ انسان تو ہرگز نہیں, یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھیں. میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا, اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا, بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا. یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل ہانا ہی پسند ہے, اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے, یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات, پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھ دیں. یہ تھا رکوع نمبر 14, اس کا عنوان کیا ہے بے گناہ یوسف جیل میں. اس میں آخری جو آیات تھیں یہی ہیں آج کی آیت تدبر, آیت نمبر 33 سے 35 تک, 33-35. اس میں آپ نے دیکھا بیوی تھی عزیز مصر کی, جب اس نے یہ فیل کیا اب اس کے شوہر نے یوسف کو بات کرنے سے منع بھی کر دیا, لیکن ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں, شہر گھر گھر میں باتیں ہونے لگی, اس عورت کی بدنامی ہوئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ چھپ کے بھی کیا جائے اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے. سات پردوں میں انسان گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے پردے میں بھی چھپ کے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے گھر والوں میں بھی ذلیل کر دے گا. اب اس کی جب باتیں نکلی, ہوشیار عورت تھی, کہنے لگی اچھا یہ بات ہے ابھی میں ان عورتوں کو مزہ چکھاتی ہوں. ایک اس نے دعوت اپنے گھر میں رکھی, پارٹی رکھی اور کہا تم سب آنا, اور سب کے لیے محفل سجائی اور ہاتھوں میں ان کے چھریاں اور کچھ پھل کاٹنے کے لیے دے دیے, اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ پورے اپنی آرائش کے ساتھ باہر نکلنا. عین اس وقت جب وہ چھریوں سے پھل کاٹ کے کھا رہی تھیں تو اس وقت یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے وہ عورتیں جو تھیں وہ ان کے حسن کو دیکھ کے متاثر ہوئیں اور اتنی محف ہوئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا, اور ایک دم جیسے ان کے دل میں بھی اس کی محبت آ گئی. اب یہ منظر دیکھ کے بجائے اس کے کہ وہ عورت شرمندہ ہوتی, اور زیادہ اپنے آپ کو کہنے لگی دیکھا تم ایک منظر دیکھ کے ایسے ہو گئی تو میرے پاس تو یہ گھر میں ہر وقت رہتا تھا. روایات میں آتا ہے کہ پھر ان ساری عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کی کوشش کی, لیکن اس وقت میں پھر یوسف علیہ السلام نے رب کو پکارا, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. گناہوں کے طوفان میں رہ کے اس کو انجوائے کر کے اس سے مزہ لینے کی بجائے ایمان والا کیا پسند کرتا ہے کہ میں ان سارے فتنوں سے بچ کے جیل میں چلا جاؤں. بظاہر جیل ایک سزا لگتی ہے, لیکن بعض لوگوں کے لیے جیل کی زندگی ایک رحمت بن جاتی ہے کیونکہ وہ بہت سارے فتنوں سے دور اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ دعا مانگی اور پھر کہتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب یہ سب دیکھا باوجود بے گناہ ہونے کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور یہ ایک ان کی ایک نئی آزمائش تھی, ایک اور نئی طرف ان کو لے کے جانا تھا. ہمارے عمل کی باتیں اس میں یہی ہے اب کہ ہم نے یعنی اپنے ایک گناہ, اب دیکھیں کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی ایک گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے کتنی عورتوں کو گناہ میں ملوث کیا, ایسی ہوشیاریاں نہیں کرنی. پھر آیت نمبر 32 کے اندر میں آپ کو ابھی تو نہیں لیکن انشاءاللہ جب دوبارہ ہم پڑھیں گے, اس ایک آیت سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 نقطے نکالے ہیں کہ کس طریقے سے اس اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موجود تھی اس چیز کی دلیل کہ وہ زنا کر لیتے, گناہ قبول کر لیتے, ان کی مجبوریاں تھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے قید تنہائی قبول کی, تو اس سے ان کا کردار سمجھ میں آتا ہے. اور واقعی پھر یوسف نام سوچ کے ہی ایک بڑا پاکیزہ اور ایک بڑا صاف ستھرا انسان ذہن میں آتا ہے. رکوع نمبر 15 دیکھیے, وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَان, اور اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا, میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے. دوسرے نے کہا, میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے, ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, بار بار آپ نوٹ کریں گے کہ یہ ٹائٹل حضرت یوسف علیہ السلام کو مل رہا ہے اس پوری صورت میں. یوسف علیہ السلام نے کہا, تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا. میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں. میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں, یعنی ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے دین کا. ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے, لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں, کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی, فرما روائی صرف اللہ ہی کی ہے, اور اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو, یہی درست دین ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید خانے کے رفیقو, تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا, لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا, اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے ایک یہ چھوٹ جائے گا, اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا, اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں کاٹے. یہ ترکو نمبر 15, اس کا عنوان کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام قید خانے میں. جب یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو وہاں دو قیدیوں سے ان کی ملاقات ہوئی جو اپنے بادشاہ کو زہر کھلانے کے الزام میں گرفتار تھے. ایک بادشاہ کا نان بھائی تھا, یعنی جو اس کے لیے روٹی پکاتا تھا, اور دوسرا وہ تھا جو شراب نچوڑتا تھا. اب ان دونوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے ان کو بتائی, اور اس تعبیر کے ناطے سے وہ شخص جس جو نان بھائی تھا اس پہ وہ زہر کھلانے کا جو الزام تھا وہ ثابت ہوا, اور اس کو سولی چڑھائی جانی تھی, اور پھر وہ دوسرا شخص جو تھا دوبارہ اپنے اسی کام کے اوپر فائق ہو گیا. اس میں ہمیں جو چیزیں اس پورے واقعے میں دکھتی ہیں وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, اگرچہ لوگ آپ کو جیل میں ہی ڈال دیں لیکن آپ کی سچائی نہیں چھپتی. بار بار لوگ کہہ رہے ہیں انکا, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک لقب کیا ہے, انا نراک من المحسنین. کسی انسان کے اندر اگر خوبی ہوتی ہے نا تو دوسرے لوگ اس خوبی کو جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کریں وہ چھپ نہیں سکتی, یقین رکھیے اپنا. اور جس کو یہ یقین آ جائے گا وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا. ہم عموماً کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں؟ لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, لوگ ہماری برائیاں کر رہے ہیں, لوگ ہم سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں, لوگ ہم سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. ہوتی ہیں نا ایسی باتیں. گھروں میں خواتین کو مسئلہ یہ ہوتا ہے جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, میری ساس میرے میاں کو میرے خلاف کر رہی ہے, بہنیں جو ہیں بھائی کو میرے خلاف کرتی ہیں. کوئی کسی کو آپ کے خلاف نہیں کر سکتا اگر آپ خود اپنے خلاف نہیں. تو اگر آپ میں کوئی خوبی ہے نا, دنیا کے ہر انسان تک وہ خوبی پہنچے گی, چاہے آپ کو کوئی 10 پردوں میں چھپا دے. اور اگر آپ میں خیر نہیں ہے نا تو کوئی 10 جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ کے آپ کے پاس کسی کو بلا دے, آپ سے نفع دلوا دے, وہ ایک کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا. لہذا مطمئن ہو کے بیٹھیے, اپنے کرنے کا کام کرتے جائیے, دوسری بات پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. دوسری چیز اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تبلیغ کا انداز سمجھ میں آتا ہے. ایک دم تبلیغ نہیں کی بلکہ ان کو جب دیکھا کہ ان کا کام پڑا ہے تو اس وقت کیا. اور عمل کی بات اس میں ایک صرف لکھ لیں چھوٹی سی اور, کہ دین کی تبلیغ ہر جگہ کرنی ہے, ہر مقام پہ دینی ہے, چاہے خدا نہ خواستہ کسی قید میں ہی کیوں نہ ڈال دیے جائیں. ہم آرام دہ ماحول میں دین کی تبلیغ نہیں کرتے, اور کہاں کوئی قید میں پڑا ہوا اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہا ہے. اور آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ دعویٰ کا سب سے زیادہ کام جیلوں میں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں جو لوگ آتے ہیں نا وہ چوٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہٰذا زندگی کے اندر کبھی بھی کہیں بھی موقع ملے تو دین کے کام کو کرنے کی کوشش جو ہے اس کو جاری رکھیں. آخری رکوع ہے آج کا, رکوع نمبر 16. وقال الملک, بادشاہ نے کہا, میں نے خواب میں دیکھا ہے سات موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو سات لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں, اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک. اے درباریو, میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. انہوں نے جواب دیا, یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں, اور ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں. ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا, میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا, مجھے جانے کی اجازت دیجئے. اے یوسف, اے بہت بڑے سچے یوسف, آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلا دیں. سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں, اور سات بالکل سبز خوشے ہیں, اور سات بالکل ہی دوسرے خشک ہیں, تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا, اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی چیز کے تھوڑی سی مقدار. اس کے بعد سات سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے, وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو. اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی, اور اس میں وہ انگور کا شیرہ بھی خوب نچوڑیں گے. رکوع نمبر 16, اس کا عنوان کیا ہے؟ بادشاہ کا خواب. ہوا کیا کہانی, اگر آپ کے ذہن میں ربط کے ساتھ چل رہی ہے, کہ وہ دو قیدی آزاد ہو گئے. جب ان میں سے ایک جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا ذکر اپنے بادشاہ سے کرنا, یعنی ذکر کرنا کہ ایک نوجوان ہے اور بے گناہ جیل میں اتنے سالوں سے پڑا ہوا ہے. اللہ کا کرنا دیکھے کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی. کئی سال گزر گئے تو اسی بادشاہ نے جو کافر تھا اس نے خواب دیکھا, اور یہ خواب جو آپ نے اس وقت سنا, اس وقت اس نے اس کی تعبیر پوچھی اپنے درباریوں سے. اب درباریوں نے اس کو اڑا دیا کہ نہیں یہ تو بیکار خواب ہیں اور پریشان کن باتیں ہیں, اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی. تو اس وقت پھر اس شخص کو وہ حضرت یوسف کا خیال آیا کہ جو جیل میں پہلے ہی اس کو اپنی صحیح تعبیر دے چکے تھے, تو لہٰذا وہ حضرت یوسف کے پاس آتا ہے. حضرت یوسف نے کوئی اس کے ساتھ طعنہ نہیں دیا اتنے سال بعد آئے ہو, بلکہ پھر اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی اور بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ خشکی ایک قحط آئے گا تمہارے ملک میں, اور اس کا طریقہ کہ اس سے پہلے کے سالوں میں جو فصل آئے گی تھوڑی تھوڑی تم کھاؤ, باقی اس کے اصل حالت میں ہی اس کو محفوظ کر دو, اس کے بعد جب قحط کے سال آئیں گے تو تم اس جمع پونجی میں سے کھانا. تو اس خواب کی تعبیر اس میں دی, اور اگلی تین آیتیں پڑھ کے پھر پورے میں سے اکٹھے عمل کی بات کریں گے, کیونکہ ربط ہے اس کا اسی بات کے ساتھ. دیکھیے آیت نمبر 50 سے. قال الملک, اور بادشاہ نے کہا, یوسف کو میرے پاس لاؤ. اور جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا, اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے, ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا ہی پروردگار ہے. بادشاہ نے پوچھا, اے عورتوں, اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دو فریب کر کے یوسف کو اس کی دل کی مرضی سے بہکانا چاہتی تھیں؟ انہوں نے صاف صاف جواب دیا, معاذ اللہ, ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی. پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی, میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے, اور یقیناً وہ سچے لوگوں میں سے ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یوسف علیہ السلام نے کہا, یہ اس واسطے سے ہے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا. تو یہ تھا آخری آیات. اس کا عنوان اگر آپ لکھ لیں تو اس کا عنوان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں مطلوب, یعنی یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا. جب بادشاہ نے اس تعبیر کو سنا تو وہ بہت خوش ہوا, کہنے لگا کہ مجھے یوسف علیہ السلام سے ملواؤ, ان کو لاؤ. جب بلانے والا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا. کیا کہہ کہ پہلے میرے اوپر لگا ہوا الزام ثابت کراؤں, سچ مجھے بے گناہ قرار دو, پھر نکلوں گا. لہذا بادشاہ نے وہ پورا پرانا قصہ کھلوایا. وہ ساری عورتیں جنہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ مل کے ورغلانے کی کوشش کی, انہوں نے اقرار کیا کہ یوسف سچا تھا, ہمارا قصور تھا, بے گناہ ہوئے, پھر باہر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ پہ ہوتا تو بلانے والے جو قاصد آئے تھے فوراً ان کے ساتھ چل پڑتا, لیکن وہ پھر بھی نہیں نکلے. اور یہی ہوتا ہے ایک محسن کا کردار اور ایک اعلیٰ انسان کا کردار, کہ جن کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے, بعد میں ان کے اوپر دین کا کام ہونا کرنا تھا انہوں نے, اگر ان کی ذات پہ کوئی دھبا لگا ہوتا تو وہ دھبا پھر ان کے کام میں رکاوٹ پڑتا. ہمیشہ ہی وہ لوگ, اس میں عمل کی باتوں میں اپنے لیے لکھ لیجئے, اگر آخری بات کو پہلے ہی بتا دوں کہ جب بھی کبھی آپ کو اگر شوق ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی بات کریں تو اپنے دامن کو جتنا بے داغ کر سکیں کر کے رکھیے. یوسف علیہ السلام کی مثال بڑی اہم ہے ہمارے سامنے, کیونکہ جس کی ذات پہ کوئی دھبا لگتا ہے لوگ اس کی بات نہیں لیتے. اور میں ایسے وقت میں ضرور امام بخاری کا وہ واقعہ یاد کرتی ہوں کہ ایک دفعہ سفر میں تھے, ان کے پاس اشرفیاں تھیں, ہزار اشرفیاں تھیں. جب کشتی میں سوار تھے کچھ اور لوگ بھی تھے, انہوں نے ایک شخص کو بتا دیا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں جیسے سفر میں لے کے رکھی ہوتی ہیں. اب ہوا کیا کہ وہ شخص تھا اس کی نیت میلی ہو گئی, اس کو پتا تھا ان کے پاس ہیں. تھوڑی دیر گزری تو وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور شور مچانے لگا, میری اشرفیاں چوری ہو گئیں. کہاں گئی, کیا ہوئی, کہنے کا میرے پاس ہزار اشرفیاں تھیں چوری ہو گئی ہیں. اب ایک بھگدڑ مچ گئی اس میں کشتی میں, تو لوگ تلاشی لینے لگے. اب سب کی تلاشی لی تو جب ان کی امام بخاری کی تلاشی لی تو اس شخص کو تو پتا تھا کہ ان سے مل جائیں گی, تو لیکن ان کے پاس بھی نہیں ملی. واقعہ ختم ہو گیا, اس لوگوں نے کہا بھی تمہاری ختم ہو گئی, چوری ہو گئی, چھوڑ دو. بعد میں جب سفر سے واپس پلٹے تو وہ شخص ان کے پاس آیا, کہنے لگا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں, تو پھر جب تلاشی لی تو کیوں نہیں نکلی؟ تو کہنے لگے کہ جب تم نے یہ بات کہی کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں اور چوری ہو گئی ہیں, تو میں نے چپکے سے آنکھ چراتے ہوئے اپنی اشرفیوں کو سمندر میں پھینک دیا تھا. کیوں؟ کہ اگر اشرفیاں میرے پاس نکل آئیں کوئی نہیں مانے گا کہ یہ میری ہیں, وہ تو سمجھیں کہ میں نے تمہاری چوری کی ہیں. اور میں اللہ کے نبی کی حدیث جمع کرتا ہوں, میں اپنے کردار پہ یہ دھبا قبول نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ایسی ہی بے داغی ہمیں بھی دے دے. بہت ہی پیاری صورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں زندگی کے حقائق سکھائے, بہت ساری باتوں کے ساتھ معاملہ کرنا سکھایا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پہ الزام لگ جائے, صبر سے بیٹھے رہیے, سکون سے, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دھوئے گا. ہم بے چین ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں آج الزام لگے آج ہی دھوؤں. 7 سال جیل میں رہے ہیں لیکن بے گناہی ان عورتوں نے کی. ہمارے گھریلو معاملے کب بگڑتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ابھی جواب چاہیے, ابھی بتاؤ میرا قصور کیا تھا, میری بات کیا تھی. یقین کریں کہ یہ صورتیں واقعی اس صورت میں پڑھنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر واقعی ہمیں عمل کی توفیق دے. آج کی دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ میری کفایت کر اپنے حرام کردہ کے ساتھ, اپنے حرام کردہ سے بچا کر میری کفایت کر, اور مجھے اپنے فضل کے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے. یعنی حلال مانگتے ہیں, حرام سے پیچھے ہٹنا ہے. اور حضرت یوسف کے کردار میں بھی آپ دیکھیں یہی آپ کو رویہ ملتا ہے کہ حرام طریقے سے اس عورت کی قربت کو چھوڑ کے انہوں نے جیل میں جانے کو پسند کیا. اور آج کی کمٹمنٹ کیا ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی انشاءاللہ. کسی کو آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا, یقین دلا دیتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گی, تو پھر آپ وہ کام نہیں کرتے تو وہ بھی وعدہ ہے. آپ کہتے ہیں میں آؤں گی اور آپ نہیں آتے تو وہ بھی وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کے سارے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.